أعوذ بالله من شر الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا صلوات پڑھیں سورہ فرقان کی 20ویں آیت ہے جس میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ اور ہم نے آپ سے پہلے بھی جن رسولوں کو بھیجا ہے وہ بھی کھانا کھایا کرتے تھے اور بازاروں میں چلتے تھے اور ہم نے بعض افراد کو بعض کے لیے وجہ آزمائش بنا دیا ہے تو مسلمانوں کیا تم صبر کر سکو گے جبکہ تمہارا پروردگار بہت بڑی بصیرت رکھنے والا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں اس سے پہلے بھی اس طرح کی آیہ مبارکہ خود اسی سورہ فرقان میں گزر چکی ہے کہ یہ کفار کہا کرتے تھے کہ قالوا ما لهذا الرسول يمشي في الاسواق ويأكل الطعام، یہ کس قسم کا رسول ہے کہ جو کھانا کھایا کرتا ہے، بازاروں میں گھوما کرتا ہے، یہ کس قسم کا رسول ہے؟ پھر ایک مرتبہ اس آیہ کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیاکلون الطعام، ہم نے آپ سے پہلے بھی جن رسولوں کو بھیجا ہے، ایسا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ کھانا کھائیں اور بازاروں میں چکر لگائیں اور جو ہے سودا سلوف خریدیں، ہے نا، یہ صرف آپ کے لیے ہم نے ایسا نہیں کیا، یعنی یہ رسولوں کی توہین نہیں ہے بلکہ ہم نے تمام رسولوں کو اس قسم کی ذمہ داری دی ہے اور تمام رسولوں کو اس قسم کا حکم دیا ہے کہ وہ لوگ کھانا بھی کھایا کرتے تھے، آپ سے پہلے جو رسول تھے ان کو بھی بھوک لگتی تھی، انہیں بھی پیاس لگتی تھی، وہ بھی انسان کے لباس میں تھے۔ تو وما ارسلنا قبلک من المرسلین، اور آپ سے پہلے بھی جن رسولوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بھیجا ہے ان کا بھی یہی طریقہ تھا کہ اللہ انہم لیاکلون الطعام، کہ وہ لوگ بھی کھانا کھایا کرتے تھے، یعنی ان کو بھی انسانی ضرورتیں ہوا کرتی تھی، انہیں بھی بھوک لگتی تھی، انہیں بھی پیاس لگتی تھی۔ ایسا نہیں کہ اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہے تو اس کو بھوک نہیں لگے گی، اسے پیاس نہیں لگے گی، اسے زندگی کی ضرورتیں پیش نہیں آئیں گی۔ اگر ایسی بات ہو تو پھر کہنے والے کہیں گے کہ یہ رسول کیا جانے کہ انسان کی بھوک کیا ہوتی ہے، انسانوں کی پیاس کیا ہوتی ہے، انسانوں کا درد ان رسولوں کو کیا معلوم، ان کو تو بھوک ہی نہیں لگتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جو ہے اس طرح سے خلق کیا ہے کہ ان کو پیٹ کی حاجت ہی نہیں ہے، ان کو تو کھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، ان کو تو پیاس ہی نہیں لگتی، ان کو تو بھوک ہی نہیں لگتی، یہ کیا جانے انسانیت کا درد، یہ کیا جانے انسانی مشکلات، یہ کیا جانے انسانی پریشانیاں، انسان کی ضرورتیں کیا ہوتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اپنے انبیاء کو اسی طرح سے بھیجا جیسے کوئی ایک عام انسان کو بھیجا جاتا ہے، عام انسان کی طرح ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، عام انسانوں کو جو ضرورتیں پیش آتی ہیں وہ تمام ضرورتیں انبیاء کو بھی پیش آتی ہیں، ان کی بھی شادیاں ہوا کرتی تھیں، ان کی بھی بیوی بچے ہوا کرتے تھے، ان کی بھی ازواج تھے، ان کی بھی اولادیں تھیں، ان کا بھی جو ہے گھردار تھا، ان کی بھی ایسی ذمہ داریاں تھیں، وہ بھی جو ہے بازار میں ہماری طرح جو ہے وہ جھولا لٹکائے ہوئے ترکاری خریدتے تھے، ہے نا، بازار سے سودا سلوف خریدنا، بالکل اس طرح سے جس طرح سے ہم لوگ زندگی گزارتے ہیں ویسے ہی رسول زندگی گزارا کرتے تھے، کوئی فرق نہیں ہے. تو اس آیہ کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انبیاء کو ہم نے جو ہے اسی طرح سے بھیجا ہے کہ صرف آپ کے لیے یہ خصوصیت نہیں ہے کہ آپ کھانا کھاتے ہیں یا آپ بازار کو جاتے ہیں، آپ سے پہلے جو رسول گزرے ہیں ان کا بھی یہی طریقہ تھا. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سنت یہی ہے. ایک تو جو بات اس آیہ کریمہ سے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء کا بھیجا جانا سنت الہی ہے، انبیاء کا بھیجا جانا الہی سنت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انبیاء اور مرسلین کو بھیجتا ہے انسان کی ہدایت کے لیے. کیوں؟ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى، ہدایت کی ذمہ داری ہم نے اپنے اوپر لے لی ہے. رسول بنانا یہ آپ کا کام نہیں ہے، نبی بنانا یہ عوام کا کام نہیں ہے، یہ کام قوم کا نہیں ہے. امت جو ہے وہ نبی کی تشخیص نہیں دے سکتی ہے، لیڈر نہیں بنا سکتی ہے. نبی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھیجے گا، ہدایت کی ذمہ داری اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہے. بازار سے سودا خریدنا یہ آپ کا کام ہے، فرشتے نہیں آئیں گے سودا لے کے گھر پہ. جنت سے کنیزیں نہیں آئیں گی آپ کو کھانا بریانی اور حلیم پکا کے دینے کے لیے، ہے نا. مطلب یہ کام اللہ نے اپنے اوپر نہیں لیا، یہ کہا ہے کہ ہم اناج اگانا ہمارا کام ہے، بارش کا برسانا ہمارا کام ہے، زمین میں کھیتیاں لہلہانا یہ ہمارا کام ہے، اور زمین سے اناج اگانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، لیکن ہل چلانا یہ آپ کا کام ہے، اور درختوں سے پھل توڑ کے کھانا یہ آپ کا کام ہے. گھر میں تو پھل نہیں گریں گے، پھل تو باغ میں گریں گے، آپ کا کام صرف باغ جا کر پھل توڑ کے لانا ہے، یہ کام تو آپ کا ہے. لیکن ہدایت والی جو ذمہ داری ہے یہ ذمہ داری اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہے، اور انبیاء کو اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہی ضرورتیں دے کے بھیجی ہے جو ضرورتیں ایک عام انسان کی ہوتی ہیں. اور اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے کہ قوم و ملت کے ساتھ ساتھ جس طرح سے قوم اور ملت اور عوام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محتاج ہے، اسی طرح سے انبیاء علیہ السلام بھی اللہ کے محتاج ہیں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احتیاج، انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، انتم الفقراء، تم سب کے سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے محتاج ہو. اس میں کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے، کوئی طبقہ مراد نہیں ہے، بلکہ تمام دنیا انسانیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محتاج ہے. انبیاء بھی محتاج ہیں، اولیاء بھی محتاج ہیں، مرسلین بھی محتاج ہیں، ائمہ بھی محتاج ہیں، انبیاء بھی محتاج ہیں، سب کے سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے محتاج ہیں. فرق یہ ہے کہ ہم احتیاج کو سمجھتے نہیں ہیں، انبیاء اور مرسلین اس احتیاج کو زیادہ درک کرتے ہیں. تو جو جتنا زیادہ احتیاج کو درک کرے گا وہ اتنی ضرورت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محسوس کرے گا، اور جو جتنا کم احساس کرے گا اس کو اتنی کم ضرورت پڑے گی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. کہ انسان کا وجود اس کی محبت سے خالی ہے، جب تک کہ وہ محبت نہیں ملے گی اس کا دل پر نہیں ہوگا اور انسان کو اطمینان نہیں ملے گا. اس لیے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر ہی سے قلوب کو اطمینان ملتا ہے. انسان جانور نہیں ہے کہ کھانے سے اس کی بھوک مٹ جائے، بلکہ اس کے اندر ملکوتی صفات بھی پائے جاتے ہیں. جب تک کہ وہ تسبیح نہ پڑھ لے اور مناجات نہ کر لے اس وقت تک اس کے دل کو سکون نہیں ملتا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر ہی سے قلوب کو اطمینان ملتا ہے. اور تسبیح بھی انسان کی روح کی غذا ہے، مناجات بھی انسان کے روح کی غذا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ جس بندے سے ہم ناراض ہو جاتے ہیں اس پر پہلا جو عتاب نازل ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں سے وہ یہ ہے کہ وہ لذت مناجات کو چھین لیتا ہے. نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز میں لذت نہیں آتی، روزہ رکھتے ہیں لیکن روزے میں لذت نہیں ہوتی، حج کرتے ہیں حج میں لذت نہیں ہوتی، یہ لذت تسبیح، لذت مناجات، یہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جس سے راضی ہوتا ہے اس کو وہ لذت سے ہمکنار کرتا ہے، کیونکہ لذت تسبیح میں دینے والا اللہ سبحانہ، جب تک کہ وہ راضی نہیں ہے آپ کی تسبیح سے، آپ کے تسبیح میں وہ لطف نہیں آئے گا اور وہ کیفیت نہیں پیدا ہوگی اور وہ مزہ نہیں آ سکتا جو مزہ آپ کو، تو وہ طبیعت کی سالمیت ضروری ہے، طبیعت کی سالمیت لطف عطا کرتی ہے، تو اگر کسی کے مزاج میں جو ہے حسد و بغض و عناد پیدا ہو گیا ہے تو اس کا مزاج سالم نہیں ہے، جب مزاج سالم نہیں ہے تو پھر تسبیح میں لطف ختم ہو جاتا ہے اور پھر مناجات کی لذت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ وما ارسلناک قبلک من المرسلین، جتنے بھی رسول گزرے ہیں آپ سے پہلے، ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں کو مبعوث کیا ہے، یعنی صرف آپ کو بھی نہیں بھیجا ہے بلکہ آپ سے پہلے والوں کو بھی بھیجا ہے، یہ انبیاء کا بھیجنا یہ اللہ کی سنت ہے۔ دوسری بات یہ کہ تاریخ سے واقفیت بھی بہانہ صبر کر لیتا ہے کہ آپ کو جو ہے اس بات کی اطلاع ہونی چاہیے کہ جو ہے اس سے آپ سے پہلے جو انبیاء گزرے تھے تاریخ میں وہ بھی کھانا کھایا کرتے تھے، وہ بھی بازار میں جو ہے گھوما کرتے تھے۔ آپ کہیں گے کہ نہیں ہم کو نہیں معلوم تھا کہ گزشتہ انبیاء کا بھی یہی طریقہ تھا، اس لیے ہم نے حضور پر یہ الزام لگایا کیونکہ ہم واقف نہیں تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ واقف نہیں تھے تو واقف ہو جائیے، یہ بہانہ نہیں چلے گا، کیونکہ کب ہم نے جو ہے آپ سے پہلے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو ہے یہ تھا کہ کیا جناب نوح کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، کیا جناب نوح جو ہے بازار میں نہیں چکر لگایا کرتے تھے، یہ جو یہ لوگ کفار کہہ رہے ہیں مال حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کس قسم کا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے بازار میں بھی گھومتا ہے، تو کیا آپ نے انبیاء کو نہیں دیکھا، گزشتہ مرسلین کو نہیں دیکھا، کیا تاریخ انبیاء میں کوئی نبی کو بھوک نہیں لگتی تھی؟ اور تیسری بات یہ کہ تمام انبیاء جو ہے وہ عوامی زندگی گزارا کرتے تھے، جناب نوح علیہ السلام ایک عام انسان کی طرح زندگی گزارا کرتے تھے، جناب خلیل اسی طرح، جناب کلیم اسی طرح، جناب مسیح اسی طرح علیہ السلام، جتنے انبیاء بزرگوار گزرے وہ سب کے سب جو ہے عامیانہ زندگی گزارا کرتے تھے۔ چوتھی بات یہ کہ انبیاء کی زندگی جو ہے عوام کے لیے ایک آزمائش ہے، ان کی سادہ زندگی جو ہے وہ عوام کے لیے آزمائش رکھتی ہے، اگر جو ہے انبیاء علیہ السلام کی زندگی اگر سادہ نہ ہوتی تو لوگوں کو کوئی آزمائش ہی نہ ہوتی، سب کے سب اللہ سب کے سب انبیاء کے اطراف جمع ہو جاتے۔ اگر انبیاء دولت مند ہوتے، پیسے والے ہوتے، تو دولت کی خاطر سارے لوگ انبیاء کے اطراف جمع ہو جاتے، پھر پتہ کیسے چلتا کہ کون سچا مسلمان ہے کہ جھوٹا مسلمان ہے؟ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ خلوص سے اسلام لاتے لیکن اکثریت تو دولت کے نام پر جمع ہو جاتی، ان اکثریت میں سے چھانٹنا بہت مشکل ہو جاتا، لہذا آزمائش نہ ہوتی، لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کیا کہ کیونکہ اگر انبیاء کے پاس دولت ہوتی تو لوگ دولت کی وجہ سے انبیاء کے قریب ہو جاتے اور حقیقت امر واضح نہ ہو پاتی۔ اور خود جو ہے عوام کے لیے بھی جو ہے ایک آزمائش یہ ہے کہ وہ ایک ظاہری طور پر زندگی گزارنے والے ایک عام انسان کی اطاعت کے لیے وہ آمادہ ہو جائیں، وہ یہ نہ تصور کریں کہ ہم کو جو ہے ہم کو پیروی ایک ایسی شخصیت کی کرنی ہے جو انسانی لباس میں نہ ہو بلکہ ملکوتی لباس میں ہو، ملک ہو جس کو نہ جو نہ ہماری طرح کھاتا ہو، نہ جو ہماری طرح ہنستا بولتا ہو، نہ ہماری طرح اٹھتا بیٹھتا ہو، نہ ہماری طرح کی اس کی ضروریات ہو، بلکہ وہ بالکل ہم سے ایک دم جدا قسم کا آدمی ہو۔ اگر بالکل الگ ہو تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر انسان پیروی کس کی کرے گا؟ جو نبی بازار میں نہ نظر آتا ہو تو وہ لوگ جو بازار میں جانے والے ہیں وہ کس کی پیروی کریں؟ نبی کو مثال کے طور پہ بھوک نہ لگے تو جن لوگوں کو بھوک لگتی ہے جو کھانا کھانے والے ہیں وہ کس طریقے سے کھانا کھائیں؟ اگر نبی کو نیند نہ آتی ہو تو اب یہ وہ رسول کس طرح سے ماڈل بن سکتا ہے، کس طرح سے نمونہ اور اسوہ بن سکتا ہے قوم و ملت کے لیے، جبکہ اس کی ضروریات الگ ہے، عوام کی ضروریات الگ ہیں۔ تو یہی مسئلہ ہوتا کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالی ملک کو بھی اگر بھیجتا پھر بھی یہی بات پیش آتی کہ ملائکہ انسان کے لیے کس طرح سے نمونے عمل بنتے اور انسانیت کے لیے کس طرح سے ماڈل قرار پاتے۔ تو لہذا خود عوام کے لیے بھی یہ آزمائش ہے، اور یہ آزمائش الہی کامیابی کی ضمانت ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ کامیاب وہ لوگ ہونے والے ہیں جو صبر کرتے ہیں۔ تو صبر کرنا جو ہے وہ کامیابی کی علامت ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آزمائش الہی جو ہے، آزمائش الہی اگر نہیں ہوگی تو انسان کے اندر کی جو خصوصیات ہے وہ پروان نہیں چڑھ سکے گی۔ یہ جو آزمائش اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں سے لیتا ہے وہ اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جاننا چاہتا ہے کہ ان میں سے اچھا کون ہے اور برا کون ہے، وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون سا انسان جو ہے وہ صابر ہے، کون سا انسان جو ہے وہ صبر و شکیبائی نہیں رکھتا ہے، کون سے بندے عبادت گزار ہیں اور کون سے بندے جو ہیں ناشکرے ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے۔ پھر وہ امتحان کیوں لے رہا ہے؟ یہ جاننے کے لیے کہ تم میں صابر کون ہے، شاکر کون ہے، تم میں جو ہے شاکر کون ہے اور کافر کون ہے، یہ جاننے کے لیے تو وہ تو جانتا ہے۔ تو صرف کشف علم کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں سے آزمائش نہیں لیتا، معلوم کرنے کے لیے صرف نہیں لیتا ہے، بلکہ خود ان کی اندرونی صلاحیتوں کو تقویت پہنچانے کے لیے، کہ ان کے اندر صبر کی صلاحیت ہے لیکن وہ صبر کی صلاحیت عالم ظہور میں آئے۔ اس لیے کہ ہنر کافی نہیں ہے جب تک کہ ہنر کا مظاہرہ نہ ہو، اور جو چیز انعام کے طور پہ دی جاتی ہے وہ انعام اس وقت دیا جاتا ہے جب وہ صلاحیت عالم ظہور میں آئے، اور ہنر جو ہے وہ عرصہ ظہور میں آئے۔ آپ پینٹنگ کرنے کا ہنر رکھتے ہیں تو اس بنیاد کے اوپر آپ کو تمغہ دے دیا جائے، تصویر بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے بنا سکتے ہیں، لیکن جب تک بنائیں گے نہیں اس وقت تک آپ کو انعام سے نوازا نہیں جائے گا۔ مزدوری اسی وقت دی جائے گی جس وقت آپ اپنے ہنر کا مظاہرہ کریں گے۔ تصویر بنانے کی صلاحیت کافی نہیں ہے، کھیلنے کی صلاحیت کافی نہیں ہے، بلکہ کھیلنا پڑے گا تب انعام ملے گا، تصویر بنانا پڑے گا تب انعام ملے گا، تب مزدوری ملے گی۔ آپ گھر بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو جو گھر بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کو جو ہے تنخواہ نہیں دی جاتی، اس کو انعامات نہیں دے دیے جاتے کہ آپ کے اندر ماشاءاللہ گھر بنانے کی صلاحیت ہے لہٰذا یہ انعام لیجیے، یہ تنخواہ لیجیے۔ اگر ہے صلاحیت تو اس کا اظہار کیجیے، بنا کے بتائیے تب ملے گا۔ تو لہذا اللہ سبحانہ و تعالی سب کا امتحان لیتا ہے، دولت دے کے امتحان لیتا ہے، دولت چھین کے امتحان لیتا ہے، تاکہ آپ کے اندر جو صلاحیتیں ہیں وہ عالم ظہور میں آئے۔ تب اللہ سبحانہ و تعالی اس ظہور کی بنیاد کے اوپر، اس ہنر کے اظہار کی بنیاد کے اوپر آپ کو انعامات سے نوازے۔ تو لہذا خصلت درونی کی شکوفائی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی انبیاء کو اور تمام انسانوں کو ان آزمائشوں سے گزارتا ہے تاکہ ان کے اندر کی صلاحیتیں جو موجود ہیں وہ باہر آئیں۔ تو اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت کے لیے وہ تمام چیزیں جو ضروری تھیں ان تمام چیزوں کو ان کے سامنے پیش کیا اور انبیاء و مرسلین کو بھیجا بشری ہدایت کے لیے، اور وہ اسی طرح سے آئے جیسے کوئی بشر ہوتے ہیں اور وہ لباس بشری میں ہوتے ہیں. ان کی خصوصیت ان کی روحانی عظمتوں کی وجہ سے، ورنہ جسم کی ضرورتیں تو ایک عام انسان کی ضرورتوں کی جیسی ہی ہیں. جسم میں کوئی فرق نہیں ہے کہ نبی کا جسم اور انسان کا جسم، کہ نبی کا جسم یا امام کا جسم بہت زیادہ قوی ہوتا ہے. شجاعت ان کے جسم میں نہیں ہوتی ہے، ان کی روح میں ہوتی ہے. اسی لیے امیر المومنین نے اگر خیبر فتح کیا ہے تو اپنی جسمانی قوتوں کی بنیاد کے اوپر نہیں، کہ اپنے جو ہے وہ باڈی کی بنیاد کے اوپر نہیں، کہ جسم کی صلاحیتوں کی بنیاد پہ. اسی لیے تو کہا کہ ما قلعت باب خیبر بقوت جسمانیہ بل بقوت رحمانیہ، کہ میں نے اپنے زور بازو سے نہیں اکھاڑا ہے بلکہ جو ہے قوت رحمانی سے دروازے کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی خصوصیتیں ہیں وہ روح کی خصوصیتیں ہیں، نہ کہ جسم کی خصوصیت ہے. کہ ایک نبی اور ولی کے پاس جسمانی اعتبار سے قوت کچھ ان کے پاس زیادہ ہوتی ہے، شجاعت زیادہ ہوتی ہے ان کے پاس کم ہوتی ہے. وہ شجاعت جسمانی نہیں ہے بلکہ شجاعت روحانی ہے. ایمان ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. یہ صلاحیتیں میدان میں کام نہیں آتی. اب آپ دیکھیں کہ اسرائیل کے پاس کتنی جسمانی صلاحیت ہے. اگر جو ہے ایسے کشتی لڑایا جائے تو ہو سکتا ہے کہ کتنے حزب اللہ کے لوگ جو ہے وہ کشتی میں ہار جائیں. مسئلہ کشتی کا نہیں ہے، مسئلہ جو ہے یہاں پر میدان جنگ کا ہے. صحیح، کیونکہ کشتی جو ہے چپ چپ کی ہوتی ہے، صحیح مچ کی نہیں ہوتی ہے. صحیح صحیح کی نہیں ہوتی ہے نا کشتی، یعنی جو کھیل ہوتا ہے وہ صحیح صحیح کا نہیں ہوتا ہے، چپ چپ کا کھیل ہوتا ہے. لیکن یہاں میدان میں جو جنگ ہوتی ہے وہ چپ چپ کی جنگ نہیں ہوتی ہے. کرتب نہیں دکھائے جاتے ہیں، اولمپک کا گیم نہیں ہے یہ میدان جنگ. اب جو ہے جو اس وقت جو ہو رہا ہے شام میں، کوئی گیم نہیں کھیلا جا رہا ہے، حقیقی گولیاں چل رہی ہیں نا. وہاں پہ تو نشانے بازیوں کا کرتب تھوڑا ہی دکھایا جا رہا ہے. تو اب وہاں پہ جہاں کرتب دکھانا ہوتا ہے وہاں جسم کی قوت کام آتی ہے، لیکن جہاں پر حقیقی میدان جنگ ہوتا ہے وہاں پر روحانی قوت کام آتی ہے. تو میدان جنگ میں جو لشکر جیتتا ہے وہ جسم کی صلاحیتوں سے نہیں جیتتا، اور روح کی صلاحیتوں سے جیتتا ہے. اگر روح کی صلاحیتوں سے اگر کوئی لشکر جیتتا ہے تو اس وقت یہ کہنا پڑے گا کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت کا نام اس وقت حزب اللہ ہے. اس لیے کہ حزب اللہ جیسا لشکر دنیا کی روح زمین پہ پایا نہیں جاتا ہے، کیونکہ کسی کے پاس بھی دنیا کی جسمانی طاقتیں تو ہوں گی، لیکن روحانی طاقت اگر کسی لشکر میں، کوئی ایک سپاہی بھی ایسا نہیں ہے جو نماز شب کا پابند نہ ہو. وہاں شرائط جو ہے وہ گولی چلانا آنا اس کی بنیاد کے اوپر لشکر میں نہیں لیا جاتا ہے، بلکہ اس بنیاد پہ لیا جاتا ہے کہ تمہارا ایمان کتنا ہے، تمہارا ایمان ہے کہ نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ جو لشکر ہوتا ہے، جو فوج ہوتی ہے، اس فوج میں جو ہے لوگ داڑھی مونڈے ہوتے ہیں. فوج میں فوجی اکثر داڑھی مونڈے، فوجی اکثر بے نمازی ہوتے ہیں، فوجی اکثر زانی ہوتے ہیں، فوجی اکثر شرابی ہوتے ہیں. فوج کے اوپر تکیہ نہیں کیا جاتا. اسی لیے امام خمینی نے 38 کے ہوتے ہوئے، فوج کے ہوتے ہوئے سپاہ پاسداران کو وجود میں لایا. یہ سپاہ پاسداران اور فوج میں فرق یہی ہے کہ فوج جسمانی صلاحیتیں زیادہ رکھتی ہیں لیکن روحانی طاقت کم رکھتی ہے. سپاہ پاسداران وہ ہے جو جسمانی طاقت کم رکھتی ہے لیکن روحانی طاقت زیادہ رکھتی ہے. سپاہ پاسداران میں سب علماء ہیں، مفکرین ہیں، دانش مند ہیں. ان کو جو ہے جنگ لڑنا زیادہ نہیں آتا، یہ ذہنی جنگ لڑتے ہیں. اور فوج جو ہوتی ہے وہ جسمانی جنگ لڑتی ہے. حزب اللہ یہاں پر جسمانی جنگ لڑنے کے لیے نہیں آئی ہے، یہاں پر فوج کے جسم میں روح پھونکنے کے لیے آئی ہے. جسم تو ہے فوج کے پاس لیکن روح نہیں ہے. فوج جو ہے کمزور پڑ گئی تھی روحانی اعتبار سے، اسلحہ تھا فوج کے پاس، لیکن جب فوج کے کلیجے جب چبائے جانے لگے تو فوج میں دہشت پیدا ہو گئی تھی. فوج کو جب یہ معلوم ہوا کہ ہمارے سامنے والا لشکر جو ہے وہ دہشت گردوں کا ہے اور وہ کسی پر رحم نہیں کھاتے ہیں، تب وہ ان کے حوصلے پست ہونے لگے. جب ان کے حوصلے پست ہونے لگے تو حزب اللہ کو بھیجا گیا. تو حزب اللہ لاکھوں کی تعداد میں نہیں آئی ہے بلکہ چند ہزار، کیونکہ یہ روح بن کے آئی ہے، جسم بن کے نہیں ہے. جسم زیادہ ہوتا ہے، روح کم ہوتی ہے. یوں تو اس وقت جو ہے عراق کی مہدی آرمی بھی آئی ہوئی ہے وہاں شام میں، لیکن حزب اللہ کی جیسی صلاحیت دنیا کی کسی بھی لشکر کے پاس نہیں پائی جاتی ہے. اس لیے کہ یہاں پر صرف جو ہے فوجی مشقیں کافی نہیں ہیں، ان کو فوجی مشقیں دلائی جاتی ہیں جو روحانی اور ایمانی طور پر مضبوط ہوتے ہیں، جو مارنے کے نہیں مرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو مقصد رکھتے ہیں اور اس مقصد کی طرف اپنی جان بھی دے سکتے ہیں. تو اسی طرح سے ہمارے انبیاء اور مرسلین کا ایک ہدف ہوتا تھا، ایک مقصد ہوتا تھا، اور ان کی پوری صلاحیتیں ان کے جسم کی حد تک محدود نہیں ہوتی تھی بلکہ ان کی روحانی صلاحیتیں ہوتی تھی. تبھی وہ امت کو لیڈ کرتے تھے اور امت کی رہنمائی کرتے تھے، امت کی امام بن کے ان کو بنایا گیا تھا تاکہ ان کی روحانی اور دماغی صلاحیت اور فکری صلاحیت اور ان کی معنوی صلاحیت اجسام پر بھاری ہو سکے. کیونکہ جو ہے یہ 100 کلو کے جسم کو جو ہے ایک معمولی سی روح ہوتی ہے جو اس 100 کلو کو جسم کو اٹھاتی بٹھاتی اور نچاتی ہے نا. تو پوری طاقت جسم میں نہیں ہے، روح کے اندر. تو لہٰذا ہم زیادہ وقت نہیں لیں گے. یہ آیت کے بعد ارشاد ہو رہا ہے، وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم واتوا عتوا كبيرا. اور جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ آخر ہم پر فرشتے کیوں نہیں نازل ہو جاتے. نہیں، یہ کہتے کہ انبیاء کو اللہ کیوں بھیج رہا ہے انسانوں کی شکل، انسانوں کو کیوں بھیج رہا ہے نبی بنا کر، کیوں فرشتوں کو نبی بنا کر نہیں بھیج دیتا. تو یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو ہماری ملاقات کا یقین نہیں رکھتے ہیں. تم کو ضرورت نبی، تم کو ضرورت جو ہے انسان اور ملک کی نہیں، نبی کی ضرورت ہے. نبی اگر ملک کے روپ میں آئے تو تمہاری مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا، تم اس سے مستفید نہیں ہو سکو گے. اللہ اگر چاہے تو ملک کو بھی نبی بنا کے بھیج سکتا ہے، لیکن اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ملک کو اگر نبی بنا کر بھیج دے تو آپ مشکل میں پڑ جائیں گے. جیسے اس سے پہلے بھی ایک آیت میں سورہ حجرات میں ارشاد ہوا کہ اگر انبیاء آپ کی اتباع کرنے لگیں، آپ کی خواہشات پہ چلنے لگیں تو خود آپ مشکل میں پھنس جائیں گے. تو یہ آپ کے لیے درد سر بنے گا. وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکہ، کیوں ہم پر اللہ سبحانہ وتعالی ملائکہ نازل نہیں کرتا؟ یہ کون لوگ کہتے ہیں یہ بات؟ یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے. وہ کہتے ہیں کہ آخر ہم پر فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے، یا ہم خدا کو کیوں نہیں دیکھتے. یہ دوسرا مسئلہ ان کا کہ کہتے ہیں کہ او نرى ربنا لقد استكبروا او في انفسهم واتوا عتوا كبيرا، کہ کیوں ہم جو ہے اپنی آنکھوں سے، یعنی اپنے سر کی آنکھوں سے، دل کی آنکھوں سے نہیں بلکہ ہم اپنے سر کی آنکھوں سے کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں دیکھ لیتے؟ کیونکہ جب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے یا ملک اگر نبی بن کر آ جائے گا تو پھر کوئی معجزے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ اس کو معجزہ دکھانے کی ضرورت پڑے. سمجھ میں آ جائے گا کہ بھائی ملک اللہ کی طرف سے آیا ہے، یا خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے مخاطب ہو جائے تو پھر کسی کو کوئی درمیان میں ہوگا ہی نہیں، وہ خود اپنے آپ کو منوا لے گا. آفتاب آمد، دلیل آفتاب، سورج کو منوانے کے لیے سورج کا آ جانا کافی ہے، سورج کے منوانے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. آفتاب آمد، دلیل آفتاب. نہ صرف آفتاب آمد دلیل آفتاب ہے بلکہ مہتاب آمد دلیل مہتاب، درخت آمد دلیل درخت. جو بھی چیز آئے گی وہ خود اپنے وجود پر دلالت کرے گی، پھر اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر چاند خود آ جائے تو پھر آپ کو چاند کو ثابت کرنے کی ضرورت پڑے گی، جب سورج خود آ جائے دکھائی دے تو پھر سورج کو ثابت کرنے کی ضرورت پڑے گی، درخت اگر خود آ جائے تو کیا درخت کو ثابت کرنے کی ضرورت پڑے گی؟ ہرگز ثابت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے، کیونکہ وہ خود اپنے آپ کو منوا لے گا. تو کہتے ہیں کہ اگر وہ خود آ جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو پھر یہ انبیاء کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے، وہ آ گیا اپنے آپ کو منوا لے گا. تو کہتے ہیں کہ یہ ہم خدا کو کیوں نہیں دیکھتے، اگر وہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، اگر ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہر وہ چیز جو دکھائی دیتی ہے وہ مادی ہو تبھی دکھائی دے گی، میٹر کے حلقے میں ہو تو دکھائی دے گی. اگر جو چیز مادی نہیں ہے وہ مادی نگاہوں سے دیکھی کیسے جا سکتی ہے؟ آنکھ مادی چیز ہے، اس سے مادی چیز نظر آ سکتی ہے، لیکن روحانی شے نظر نہیں آ سکتی ہے مادی نگاہوں سے. تو خداوند عالم اگر مادے کے لباس میں ہوتا، میٹر کی شکل میں ہوتا، تو یہ آنکھیں دیکھ لے سکتی. اس لیے کہ یہ آنکھ جو ہے وہ روحانی آنکھ نہیں ہے، یہ تو جسمانی آنکھ ہے. تو جسم والی آنکھ جسم کے پیکر کو دیکھ سکتی ہے، لیکن روحانی آنکھیں روحانی وجود کو دیکھ سکتی ہیں. تو جو لوگ مادی نظریے کے تھے وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ کیوں خدا ہم کو نظر نہیں آتا، لیکن یہ باتیں وہ لوگ کہتے ہیں جن کو لقائے پروردگار کی امید نہیں ہوتی ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پر ایمان نہیں رکھتے، وہ لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، یعنی کافر اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. اور مومن تو جو ہے غیب پر ایمان لاتا ہے، اور مومن وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی فطرت کے تقاضوں کو سمجھتا ہے اور اپنی روح کی کیفیت کو جانتا ہے اور اپنے قلب کی نگاہوں سے، یعنی جو ہے وہ علم ذاتی کی بنیاد پر جانتا ہے، حضوری کی بنیاد پہ جانتا ہے، علم حضوری کی بنیاد پر، علم حصولی کی بنیاد پہ نہیں. یعنی آنکھوں سے دیکھ کر علم نہیں حاصل کرتا کہ کوئی شے کا تصور ذہن میں آئے تو علم حاصل ہو، درخت کی تصویر ذہن میں آئے تو درخت کا علم حاصل ہو. یہ علم حصولی اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ یہ علم حضوری ہے، جیسے بھوک کا علم، جیسے پیاس کا علم جو ہوتا ہے. بھوک کا علم کہیں باہر سے بھوک کی تصویر نہیں آتی دماغ میں، بلکہ بھوک کا علم خود انسان کو اندرونی طور پہ محسوس ہوتا ہے. تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وجود کا احساس انسان کی روح کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور روح کے اندر پیاس لگتی ہے، اور وہیں پر اس کا جو ہے تغذیہ بھی ہوتا ہے. تو لہٰذا جس قسم کی پیاس ہوگی اسی قسم کی سیرا بھی ہوئی ہوگی. لہٰذا یہ آیت یہاں پہ ختم ہو رہی ہے، انشاءاللہ آنے والی آیتیں کل اس کو آگے بڑھایا جائے گا. کہ یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ در حقیقت یہ لوگ اپنی جگہ پر بہت مغرور ہو گئے ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، کہ جو کہتے ہیں ہم کو اپنی آنکھوں سے پروردگار کیوں نہیں دکھاتا ہے، اور انتہائی درجے کی سرکشی کر رہے ہیں، جو انتہائی درجے کی سرکشی میں مبتلا ہیں، کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعلق سے وہ باتیں کہتے ہیں کہ جو ہونے والی نہیں ہیں. کبھی بھی کوئی بھی طاقت ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار کرا ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ ان آنکھوں میں اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ نور ربانی کا مشاہدہ کر سکے، اور وہ پھر وہ کب غائب ہوا تھا کہ اس کو دیکھنے کی ضرورت پڑے. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.